الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. گرامی قدر بزرگوں، محترم بھائیوں، سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع کی آخری آیات کی تفسیر شروع ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم جو نازل فرمایا ہے، ہر طور ہر طریقے سے یہ کتاب کامل ہے، اور اس کتاب کے اندر جو ترتیب واقع ہوئی ہے، آیات کی، الفاظ کی، کلمات کی، احکام کی، واقعات کی، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ترتیب اور ساری کی ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس میں پہلے سے ودیعت فرما دی گئی ہیں. ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ جو مسلمان مومن اللہ کی کتاب میں غور کرے، اس کے اسرار و رموز کو پہچاننے کی کوشش کرے، اللہ کے احکام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالی اس پہ قرآن کریم کے علوم کے وہ خزانے کھول دیتے ہیں جو علوم عام مسلمان کو ہرگز معلوم نہیں ہوتے. آیات کا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بیان ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو فرمایا گیا تفصیل کے ساتھ، حضرت کا واقعہ، حضرت کی ہجرت، حضرت کا مکہ مکرمہ میں آباد ہونا، اور مکہ مکرمہ میں آباد ہونے کے بعد اپنی الزوجہ اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، قرآن کریم نے یہ تمام چیزیں بہت ہی شان کے ساتھ بیان کی ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ہمارے اور آپ کا جو دین اسلام ہے، اس سلسلے کے اور اس نسل و نسب کے بڑے ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل اور یہود، وہ بھی حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور نصرانی عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا مذہبی رہنما اور اپنے آبا و اجداد میں سے مانتے ہیں. اور تو اور، مشرکین مکہ جو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کو سجدہ کرتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ تعلیمات ان میں بھی باقی رہ گئی تھیں. مثلا مشرکین حج کرتے تھے، اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے درس سننا ہے بیٹھیں، ورنہ آپ آرام سے پیچھے بیٹھیے. جن کو سننا ہے دیکھنا ہے، اس کے لیے ہم نے ایک کیمرہ لگا دیا ہے، کافی. ٹھیک ہے جی. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مکہ کے آباد کرنے والے ہیں، اور پچھلے درس میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ کی زوجہ حضرت حاجر اور آپ کے نومولود صاحبزادے چھوٹے بچے حضرت اسماعیل ان کو لے کے آپ چلیے اور ایک بے دشت و گیا جگہ ہے, بیابان ہے, وہاں ایک مٹی کا ٹیلہ ہے, یہ ٹیلہ کعبہ کی بقایا جات اور آثار تھے. اللہ تعالی کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبہ کی تعمیر کی. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, ربنا وجعلنا مسلمین لکا, اے خدا, اے ہمارے رب, اے ہمارے پالنے والے, اے اللہ, ہمیں اپنے پروردگار اور اپنی احکام کا متبع بنا دیجئے. غور کیجئے گا, اسلام کو کلمات میں سب سے پہلے اسلام کس نے کہا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لکا, مسلمین مسلم کی تثنیہ ہے. اور اسی طرح وارنا مناسکنا, اے اللہ, ہم کو ہمارے احکام سکھا دیجئے, ہم کو ہمارے مطلب کے جو اللہ نے ہمیں دین کی تعلیم دی ہے وہ سکھا دیجئے, ہمارے لائق جو عبادات اور افعال ہیں وہ سکھا دیجئے. علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کر لی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, اے ابراہیم, اب آپ جبل کعبہ کے اوپر تشریف لے جائیں. کعبہ مکرمہ کے قریب میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل کعبہ کہتے ہیں, اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے آپ اعلان کیجئے کہ اے اللہ کی مخلوق, اللہ کا گھر بن چکا ہے, اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے, اور تم سارے کے سارے اللہ کے مخلوق, وہ آؤ اللہ کی گھر کی زیارت کرو, اللہ کے گھر کا طواف کرو, حج کرو, عمرہ کرو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے. وارنا مناسکنا, اے خدا, اے اللہ, ہمیں ہمارے دین کے عبادات کے ارکان سکھا دیجئے. کیا مطلب ہے؟ یعنی عرفات جانا ہے, عرفات کے بغیر حج مکمل نہیں. یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور احسان کا مظہر ہے. حج کے لیے گئے ہیں تو طواف زیارت ضروری ہے, اور طواف زیارت جو نہیں کر سکے گا تو اس کے احکام پھر مختلف ہیں. یہ بھی وارنا مناسکنا کا حصہ ہے. حج کے لیے جانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ احرام کی حالت میں ہو اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھے, پاسداری کرے. وارنا مناسکنا, اے اللہ, ہمیں ہمارے دین کے احکام سکھا دیجئے. ایسی دعا حضرت نے مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کی قبولیت میں جو دین جاری فرمایا, اس دین کا نام ہی اسلام رکھ دیا گیا, ربنا وجعلنا مسلمین. اور اس دین کے ماننے والے کو مسلمان مسلم کہا گیا حضرت کی دعا کی برکت سے. اور ابھی آگے آیت آ رہی ہے, اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. حضرت ابراہیم ہی نے سب سے پہلے اسلام کا اقرار فرما کے اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کو مان لیا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی ادیان تھے, اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے, جتنے بھی طور طریقے تھے, اگر وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی و رسول کے احکام کے مطابق تھے, اس کا جو بھی اس زمانے میں نام ہو, قرآن کریم کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں وہی دین مقبول ہے جو اسلام والا دین ہوگا. اور وتب علینا, اے اللہ, یہ ہم نے جو کعبے کی تعمیر کی, ہم نے جو اتنی مشکل جگہ میں آ کے آباد کاری کی, ہم نے جو اپنی بیوی کو یہاں لا کے چھوڑا, اور اے اللہ ہم نے جو اپنے نومولود بچے کو کعبہ کے دشت و بیابان میں, حرم میں, مکہ میں لا کے چھوڑا, تو اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے انسان کا نفس غالب آ جائے اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, میں نے بڑے کام کیے ہیں, میں نے تو ایسے کارنامے کر ڈالے. اس قسم کے خیالات کا شائبہ آنے سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پناہ مانگی اور اللہ سے دعا کی, وَتُبْ عَلَيْنَا, اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے, اے اللہ ہمارے اس عمل کی قبولیت فرما لیجئے, اور اس عمل کے بدلے میں ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, دنیا کی چیزیں اور دنیا کے مقام اور مرتبے اور گھمنڈ ان چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے. انکا انت التواب الرحیم, بے شک آپ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا, اور اے اللہ میری اولاد میں, میری امت میں, میری قوم میں ایک رسول بھیجیے, یتلو منہم, جو انہی میں سے ہو, یتلو علیہم آیاتک, اور جو تلاوت کرے آپ کی آیات کی, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور وہ سکھائے لوگوں کو کتاب اور حکمت, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرے. میرے محترم بھائیوں, آپ کی توجہ چاہوں گا تاکہ یہ آیت اچھی طرح آپ حضرات کے سامنے واضح ہو جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, انا دعوت ابیکم ابراہیم وانا دعوت وانا بشارت اخیکم عیسیٰ. آپ نے فرمایا میں تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں آیا ہوں. یہ وہ دعا ہے, ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج دیجئے, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب, جو آپ کی آیات کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت سکھا دے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے روحانی بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں. وہ بشارت کدھر ہے؟ وہ بشارت سورہ صف میں قرآن کریم نے بیان کی ہے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایسے رسول کے جو عنقریب آنے والے ہیں اور ان کے ناموں میں ایک نام احمد ہے. اسی طرح علامہ ابن کثیر نے صحیح روایات کے ساتھ حدیث نقل فرمائی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا جب وہ حضرت کی امید سے تھی, حمل سے تھی, اور انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ ان کے بطن سے, ان کے پیٹ سے ایک روشنی, ایک نور, ایک دین کا اثر نکلا اور مشرق اور مغرب میں وہ پھیل گیا, یہاں تک کہ قیصر و کسرا کی روشنیاں ان کے محلات اس نور کے مقابلے میں چکا چوند ہو گئے اور وہ مان پڑ گئے ہیں. علماء کرام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پہلے سے حضرت آمنہ بی بی کو اس کی بشارت اور خوشخبری اس خواب کے ساتھ دے دی ہے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس کے بعد قرآن کریم بھی یہ بات آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت مبارکہ ہے اور آپ کو اللہ کا رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہے, اس کی جو دعا ہے, اس کی جو خواہش ہے, اور اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے, وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے. اب یہ دعویٰ بہت بڑا ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی ہے. کیوں, کیسے, اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. پہلی دلیل وہ تو بالکل واضح ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری ایسی انقلابی ہے، ایسی آفاقی ہے کہ ان کے بعد بس حضرت ہی کا نام رہا اور حضرت کے علاوہ جتنے نام تھے وہ سارے نسیم منسیہ ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست اور اس کے مقاصد اور اس کی شان، اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہی الفاظ اختیار کیے گئے ہیں جو الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگے تھے. من وان وہی کلمات اور الفاظ ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے ذکر فرمایا، تو وہاں پہ دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلمات من وعن ذکر فرما دیے تاکہ مسلمانوں کو یہ یاد رہے کہ یہ بہت بڑی سعادت جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہوئی ہے، یہ سعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس میں شامل ہے. اس کے بعد پھر یہ ایک قضیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی ہے، کیا ضرورت تھی اس دعا کی. علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کامیابی دی تو فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم تمہیں امت کا امام بنانے جا رہے ہیں. اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا درجہ، اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا اللہ کے ہاں محبوب ہونا کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے، اللہ سے کلام کرے، اس کے اوپر وحی نازل ہو اور وہ اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دے آسمان و زمین میں، مشرق و مغرب میں، اس سے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کو نہیں دیا ہے. اور حضرت ابراہیم سلیم النفس، تمام انبیاء کے قاعدے اور قانون میں ہے کہ حضرت اور تمام انبیاء وہ اخلاق کے عالی مقام پہ ہوتے ہیں، انسانیت ان پہ مکمل ہو چکی ہوتی ہے. اور ایک انسان کو اگر یہ سیکھنا ہو کہ کیسے انسانیت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا ہے تو وہ اولی طور پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد تمام انبیاء کے حالات اور واقعات اور اخلاق پڑھے، اس سے وہ سیکھے گا. انسانیت کا تقاضا یہ تھا، خیر کا تقاضا یہ تھا، انبیاء کے اخلاق کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جو خیر آئی ہے، یہ جو امامت ملی ہے، یہ جو رسالت ملی ہے، یہ صرف اپنے لیے نہ ہو بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی فکر کی جائے، ان کی بھلائی کا بھی سوچا جائے، ان کے خیر خیریت اور ان کے احکام اور ان کے دین کی بھی فکر کی جائے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوری طور پہ تو فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ یہ انعام میری ذریت میں بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو میرے احکام پہ عمل کرے گا اس کو ضرور ملے گا. یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سے قبولیت کا اشارہ ہے، اور قبولیت ہوئی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول پیغمبر ہیں، حضرت اسحاق اللہ کے رسول و پیغمبر ہیں، اور دونوں ذبیح ہوئے ہیں، ایک کعبہ کے پاس اور دوسرے بیت المقدس کے پاس. کعبہ کے پاس جہاں ذبیح ہوئے وہ بھی قبلہ بنا، اور بیت المقدس کے پاس جہاں ذبیح ہوئے، کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد حضرت اسماعیل کے، 40 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذبح پیش کیا گیا ہے بیت المقدس میں، وہ بھی قبلہ بن چکا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ایک ایسا رسول، ایک ایسا پیغمبر جو اس امت کے تمام سلسلوں کو ٹھیک کر دے اور اس امت کی تعلیم کو درست کر دے، اس امت کے اخلاق، اس امت کی معیشت، اس امت کی تمام گھر کے سلسلے اور ملک کے سلسلے، سیاست کے سلسلے، کاروبار کے سلسلے، نکاح اور شادی کے سلسلے، وفات اور ولادت کے سلسلے، ہر چیز میں ایک ایسی تعلیم کی ضرورت ہے، ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان اللہ کی دین کی تعلیم حاصل کر سکے۔ میرے محترم بھائیوں، اب اس آیت پہ ذرا غور کیجئے گا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں رسول بھیج دیجئے، منہم جو انہی میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بنو اسماعیل میں سے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث فرمائی ہے، اور بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جسے کہتے ہیں وہ ذکر کیا گیا ہے، معد ابن عدنان تک آپ کا شجرہ نسب درست ہے، ثابت ہے، صحیح ہے۔ اس سے آگے جو شجرہ نسب بیان کیا جاتا ہے وہ صرف اندازے ہیں، وہ صرف گمان ہیں، حقیقی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ کذب النصابون کہا گیا ہے کہ نصابون نے اس سے آگے اپنی طرف سے لگائی ہے، کوئی اس کی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ بہرحال لیکن یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے اولاد ہی میں سے ہیں، اس لیے کہ مکہ کو آباد کرنے والے حضرت اسماعیل ہیں، اور انہی کے آل اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ مکی ہیں، آپ حجازی ہیں، آپ تہامی ہیں، آپ ام القرا کے رہنے والے ہیں، اور انا افصح فی الضاد، حدیث میں آتا ہے کہ میں ضاد ادا کرنے میں سب سے فصیح ہوں۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ یہ نشانیاں آپ کے مکی ہونے کی، یہ نشانیاں آپ کے بنو اسماعیل کے ہونے کی ہیں۔ ان النبی لا کذب، ان ابن عبد المطلب، آپ عبد المطلب کے خاندان میں سے ہیں، اور یہی وہ خاندان ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ آگے چلا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایسا پیغمبر، ایسے نبی بھیجیے گا جو ان پہ آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ کیا مطلب ہے آیتوں پہ تلاوت کا؟ مطلب یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں، عام کتاب میں اور اللہ کی کتاب میں بہت بڑا فرق ہے۔ عام کتاب کے اندر بات جو خلاصہ کلام ہوتا ہے، جو واقعے کا یعنی خلاصہ ہوتا ہے، وہ سمجھا دیا جائے، وہ بیان کر دیا جائے، تو الفاظ سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور اس کے نازل ہونے والے کلمات اللہ تبارک و تعالی کے کلمات ہیں، اور یہ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، اس میں ایک حرف، ایک لفظ آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے، برخلاف ہے ہماری اور آپ کی عام کتابوں کے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہوتی، اور ان کے کلمات وہ وحی نہیں ہوتے، اس لیے اگر اس میں کوئی آگے پیچھے کر دے یا عبارت کو بدل دے، یا کبھی کبھی نئے ایڈیشن آ جاتے ہیں، کبھی کبھی نئی ریسرچ آ جاتی ہے، باتیں بدل جاتی ہیں، وہ چیزیں الگ ہیں، اور اللہ کی نازل کردہ وحی کا حکم الگ ہے۔ تو اے اللہ ایسے پیغمبر ان میں بھیجئے جو آپ کی کتاب ان کو پڑھ کے سنائیں، جو آپ کی کتاب ان کے درمیان میں تلاوت کریں۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قرآن کریم کے محقق ہیں، انہوں نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ تلاوت کہتے ہیں ماننے کو۔ کیسی عجیب بات، تلاوت کا ڈکشنری میں، لغت میں ترجمہ ہے ماننا، اور پھر قرآن کریم کو تلاوت اس لیے کہا گیا کہ جیسے یہ نازل ہوا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا، جیسے یہ آسمان سے آیا ہے ویسے ہی من وعن ماننا پڑے گا تو تلاوت ہوگی، اگر کوئی اس میں اپنی من مانی کرے تو وہ تلاوت نہیں کہلاتی۔ اور پھر پوری کی پوری امت کے اتفاق اور اجماع سے یہ مسئلہ طے کر لیا گیا کہ آسمانی کتاب کی اور خصوصاً قرآن کریم کے پڑھنے کو تلاوت کہیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب پڑھی جائے اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ علماء کرام نے اس میں اس بات تک کا خیال کیا ہے کہ علماء نے فقہا نے خصوصاً تقسیم کی ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم، اور ایک وحی وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی بزبان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وحی ہم تک اور آپ تک پہنچائی گئی ہے، اس کے کلمات میں رد و بدل ہو جاتا ہے، وہ قرآن کریم کے حکم میں نہیں ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ ان میں ایسے رسول بھیجئے یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی تلاوت ان پہ کرے، جو آپ کی کتاب ان کے درمیان پڑھے، جو آپ کی کتاب کو یاد کرے، جو آپ کی کتاب کو محفوظ رکھے اور آپ کی کتاب کو مسلمانوں کو سکھائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ ذمہ داری ایسی پوری فرمائی ہے کہ جب قرآن پڑھا گیا تو عرب کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے قصیدہ خوان، ان کے نام و نشان مٹ گئے، اور جزیرہ عرب میں فصاحت و بلاغت اور انٹلیکچولیزم کے اعلیٰ درجے پہ اگر کوئی کلام مانا گیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن کریم مانا گیا ہے. اور آج بھی قرآن کریم کا چیلنج ہے کہ اس جیسی کتاب اگر کوئی لا سکتا ہے تو لا کر دکھائے، دلیل سے ثابت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اسی طرح کعبہ کی دیواروں پہ بڑے بڑے شعراء اپنے قصیدے لٹکاتے تھے، فخر کیا جاتا تھا، سب معلقات السبع امراء القیس کے، وہ بڑے بڑے شعراء عرب کے، کہ ان کا نام لے کے عرب ہل جاتے تھے، ایسے بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں کہ دنیا میں جتنے اشعار تھے عربی کے ان کو یاد تھے، دنیا میں جتنی عربی ادب پہ کام ہوا تھا ان کو یاد تھا، اور جتنی تحقیق تھی وہ ان کو معلوم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ کوثر نازل ہوئی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور یہ سورہ کوثر ایک کاغذ کے اوپر لکھ کے کعبہ کی دیوار پہ لٹکاؤ، پھر دیکھو کہ یہ جو بڑے بڑے ادیب اور شعراء ہیں ان کی حالت کیا ہوتی. اور جیسے ہی سورہ کوثر وہاں پہ لٹکائی گئی، لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہتے تھے یہ کیا کلام ہے، کیسا کلام ہے، نہ شعر ہے نہ نثر ہے، وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون، اور نہ ہی یہ کوئی انتر منتر ہے، ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون، پھر یہ کیا چیز ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے اللہ نے کتاب نازل کی. میرے محترم بھائیوں، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے ایسے دور ہو جانا کہ بقول علامہ اقبال کے کہ بس میت کی روح نکالنے کے لیے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اور باقی قرآن سے نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی اس کی سمجھ، یہ مناسب نہیں ہے. جیسے قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے، جیسے قرآن کریم کے احکام پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کریم کے کلمات اور قرآن کریم کے الفاظ کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے. اور ایک حرف پہ دس دس نیکیاں ویسے ہی نہیں مل رہی ہیں، اس لیے مل رہی ہیں کہ یہ امانت جو ہم تک پہنچائی گئی ہے، اس امانت کو محفوظ رکھا جائے اور اس امانت کو بہترین طریقے سے پڑھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا دی ہے، اس دعا میں حضرت کے تین مقامات ہیں. پہلا مقام ہے تلاوت آیات، دوسرا مقام ہے تعلیم الکتاب، تیسرا مقام ہے تعلیم الحکمہ، اور چوتھا اس کا نتیجہ ہے ویزکیہم. ان میں سے پہلا مقام تلاوت کا وہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو چکا ہے. ویعلمہم الکتاب، اور اے اللہ ایسے رسول بھیجئے گا جو ان کو تمہاری، جو اللہ کی کتاب ان کو سکھائے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف رٹے لگا کے اور اس کو کافی سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اللہ کی کتاب اور اللہ کی نازل کردہ احکام، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ تعلیم بھی حاصل کی جائے. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم قرآن کریم کی زبان میں اللہ کے احکام کے ماننے کو کہتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیغمبر, ہم نے آپ کو خزانے دیے تعلیم کے. وہ خزانے کہاں سے آئے؟ وہ اللہ سے آئے, وہ حضرت جبرائیل لے کے آئے, وہ قرآن و حدیث کی صورت میں آئے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑے سائنسدان نہیں تھے, یا آپ کوئی بہت بڑے ڈاکٹر نہیں تھے, بلکہ آپ ان کے بھی استاد تھے. اور آپ کو جو تعلیمات دی گئی ہیں, ان تعلیمات سے عقل نکلتی ہے, ان تعلیمات سے خرد نکلتی ہے, ان تعلیمات سے حکمت نکلتی ہے, ان تعلیمات سے اخلاق نکلتے ہیں, ان تعلیمات سے عبادت نکلتی ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے پہ آپ غور کریں گے تو وہ تعلیمات انبیاء کرام کی اور خصوصاً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں, قرآن کی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف اور صرف کلمات پہ اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے, بلکہ ان کلمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا, ان کلمات پہ عمل کرنا. مثلا قرآن کریم نے کہا شرک نہ کرو, تو آج کے بعد شرک نہیں ہوگا. قرآن کریم نے کہا اقیم الصلاۃ, تو نماز کے سارے احکام وہ مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے. قرآن کریم نے کہا آت الزکا, تو آپ سارا دن آت الزکا پڑھتے رہیں لیکن زکات ادا نہیں کرتے, تو یعلمہم الکتاب, کتاب کی تعلیم پہ عمل نہیں ہوا. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی بہت تفصیل فرمائی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کریم کی چند آیات سکھاتے تھے, اور جب تک ہم ان آیات کی تعلیم, ان آیات کے احکام, ان آیات کے شان نزول نہیں سیکھ جاتے تھے, آگے آپ ہمیں سبق نہیں پڑھاتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور اے اللہ آپ ایسے پیغمبر کو بھیجئے جو ان میں کتاب کی تعلیم کو عام کرے. وَالْحِكْمَةَ, اور اے محترم بھائیوں یہ بات غور سے سنیے گا, اور اے اللہ ایسا پیغمبر بھیجئے گا جو ان کو حکمت بھی سکھا دے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ ڈکشنری اٹھائیں, لغت اٹھائیں, تو حکمت کہتے ہیں حق کو, حکمت کہتے ہیں سچ کو, حکمت کہتے ہیں صحیح بات کو, حکمت کہتے ہیں عادل کو, حکمت کہتے ہیں کسی کے بھلے کے سوچنے کو, اور حکمت کہتے ہیں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کو. اب یہاں پہ ہم کون سا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ ہم وہی کریں گے نا جو ترجمہ صحابہ کرام نے کیا ہو. ترجمہ وہی کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو سکھایا ہو. تو حضرت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی, اور علامہ ابن جریر جو تفسیر کے طبری کے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے حضرت امام قتادہ سے حکمت کا ترجمہ نقل کیا ہے, اتباع سنت. کتنا زبردست ترجمہ ہے اور کیسے بہترین تفسیر ہے کہ اللہ جس پیغمبر کو آپ بھیجیں گے وہ پیغمبر ایسا ہو کہ مسلمان اس کی سنت کی اتباع کا شوق رکھتے ہوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے دو سلسلے جاری فرمائے ہیں. علماء کرام یہ بات بڑے شد و مد سے بیان کرتے ہیں. ایک سلسلے کو کہتے ہیں کتاب اللہ, اور دوسرے سلسلے کو کہتے ہیں رجال اللہ, یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے بندے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء, یا علامہ ابن حجر نے دوسرا قول نقل کیا 2,64,000 انبیاء تشریف لائے. کتابیں کتنی نازل ہوئی ہیں؟ چار کتابیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن کریم. تو یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ صرف اور صرف کتاب اگر کافی ہوتی تو حکمت کا ذکر نہ ہوتا, اور صرف اگر افراد کو بھیجا جاتا تو کتاب کے نزول کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسا عظیم احسان فرمایا کہ کتاب بھیجی, اور اس کتاب کے بیان کے لیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اے پیغمبر ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ وضاحتیں کریں گے, آپ بیان کریں گے جو ان کی طرف نازل کیا جا رہا ہے. اس طرح تمام ادوار میں, تمام ادیان میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کچھ انبیاء کو کتابیں دی گئیں اور کچھ انبیاء کو صحائف دیے گئے. صحائف کا مطلب ہے کہ پوری پوری کتابیں نہیں دی گئیں، چند صفحے دیے گئے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف دیے گئے، اور اسی طرح دیگر انبیاء کو بھی اللہ کی تعلیمات نازل ہوتی تھیں، تو وہ صحائف کی صورت میں ہوتی تھیں، اور گزشتہ کتاب وہ حق مانی جاتی تھی، اس میں موجود احکام کے اوپر عمل کرنے کا کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت ہوا، قرآن کریم نازل ہوا. جس طرح اللہ نے پہلے انبیاء بھیجے ہیں کتابوں کے ساتھ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں کیا ہے؟ کہ آپ کتاب کو محفوظ رکھیں، کتاب کی تلاوت کریں، کتاب کے معنی اور احکام بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی بیان کریں. حکمت کا ترجمہ ہم سنت سے کریں گے، اور اللہ ان میں ایسا رسول بھیجئے جو سنت والا صاحب ہو، جو صاحب اقتداء ہو، اور لوگ ان کے عمل کو سیکھیں اور آگے بڑھیں، تو یہ وہ ایسا پیغمبر ہوگا جو کامل و اکمل ہوگا، اور آخرت تک پھر کسی اور پیغمبر اور رسول کی ضرورت نہیں ہوگی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اے اللہ وہ پیغمبر جو آپ بھیج رہے ہیں وہ ان کا تزکیہ کرے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں تزکیہ تو زکات سے ہے، صفائی ستھرائی کو کہتے ہیں. تزکیہ کا مطلب ہے ظاہری تزکیہ، تزکیہ کا مطلب ہے باطنی تزکیہ، تزکیہ کا مطلب ہے علمی تزکیہ، اور تزکیہ کا مطلب ہے یعنی تصوف کے سلسلوں میں جو تزکیہ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آیات بیان کی، محفوظ کی، تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی اور مطالب بھی سمجھا دیے، اور اس کے ساتھ سنت بھی سمجھا دی. تو خلاصہ کلام اور نتیجہ کیا نکلا؟ کہ جو لوگ آپس میں جہل کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل و قتال کرتے تھے، وہ امت کے محافظ بنے، لوگوں کے رہنما بنے. جو لوگ جہل کے اندھیروں میں ڈوب کر زندہ بچی کو درگور کر دیتے تھے، وہ لوگ مسیحا بنے، اور وہ لوگ لوگوں کی جان بچانے کے لیے بہترین اسباب بنے. جن لوگوں کے اندر علم کی ہوا نہیں لگی تھی، ان میں علماء بنے، ایسے علماء بنے کہ امت علماء نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے علماء خلفائے راشدین ہیں. جن لوگوں کے اندر یہ تمام سلسلے تھے، ان لوگوں کے اندر آخر وہ کیسا انقلاب آیا، وہ کیسا تزکیہ آیا، وہ کیسی بہترین تعلیمات آئیں، کہ ان تعلیمات کی وجہ سے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، سینوں کو بینا کر دیا، چشموں کو دیدہ کر دیا. علامہ اقبال نے اشعار کہے ہیں، اور وہ بڑے پائے کے اشعار ہیں، کہ یہ لوگ تو بالکل تعلیم سے بے بہرے تھے، نہ کوئی ترقی تھی، نہ کوئی وہاں پہ آبادیاں تھیں، نہ ان کا کوئی اتنا لمبا چوڑا سلسلہ کاروبار کا تھا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین، سید الشفعاء یوم الدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زبردست تعلیم تھی کہ آپ نے پھر جو صحابہ بھیجے مشرق میں بھیجے تو وہ وہیں چلے گئے، اور فتوحات سمیٹی مغرب میں بھیجے تو وہ وہیں کے ہو گئے، فتوحات سمیٹ لیں. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ جو ساری کی ساری تعلیم ہے اس کا خلاصہ نکلتا ہے تزکیے کی صورت میں. بندہ ایک اللہ کو حاضر ناظر مانے، ایک اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے سوا کسی اور کو کسی درجے میں بھی حاجت روا مشکل کشا نہ مانے، اللہ کی بندگی کا اختیار کرے. یہ ساری کی ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو بندہ اپنی بندگی کے اعلیٰ ترین مقامات پہ پہنچتا ہے. اور بندگی کا اعلیٰ مقام کیا ہے؟ کہ اللہ کہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہمارا بندہ، اور عبدنا، ہمارا بندہ. قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، دیگر حضرت ایوب کو بھی کہا گیا، حضرت ابراہیم کو بھی کہا گیا، دیگر انبیاء کو بھی کہا گیا، پتہ چلا کہ بندگی سے بڑا مقام روئے زمین پہ کوئی اور نہیں ہے. اور مقام بندگی کے لیے جو اصول ہے وہ یہ آیت ہے، انک انت العزیز الحکیم. اور اے اللہ، آپ بہت زبردست قدرت والے ہیں، آپ بہت بڑی حکمتوں والے ہیں، اور آپ یہ دعا قبول فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرما لی. اور اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، صرف ایک ہی آیت کی تفسیر ہوئی ہے، اللہ تعالی اسی کو ہمارے لیے کافی اور شافی بنا دے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مكتك وغضبك. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا، ويقينا صادقا، وقلبا خاشعا، ورزقا حلالا مباركا. اللهم انا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو مسلمان مرحومین حالت ایمان پہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں مقامات عطا فرمائے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں حضرت کو مقام نصیب فرمائے. ہمارے حاضرین مجلس ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول کریں، ان کے آل و اولاد، ان کے گھروں میں، ان کے محلوں میں. اللہ تبارک و تعالی ہماری مسجد میں، جامعہ عربیہ حسن العلوم میں، یہاں کے در و دیوار میں، یہاں کے علاقہ میں اللہ تبارک و تعالی فضل نازل کرے، خیر نازل فرمائے، رحمت نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سیلاب زدگان جو بہت زیادہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اور مسلمان اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو ختم کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اوپر آنے والی آفت کو اپنے خاص فضل و احسان سے جلد واپس کرے، اور ان کے نقصانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعم البدل نصیب کرے. پاکستان وطن عزیز کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس مقدس سرزمین کو محفوظ رکھے ہر شیطان، ہر حاسد، ہر مفسد، ہر سازشی عناصر سے. اللہ تعالیٰ ہماری، آپ کی، ہمارے وطن کی، سب کی حفاظت کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. وصلى اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.